Val, Bunga Road, Chowdhury Sai, Sri, नूर शरीफ पार नंबर 18 सूरह नूर शरीफ आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم حتى يؤذن لكم اس کو شارٹ پڑھیں گے اس کو اسٹریٹ کریں گے حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وإن قيل لكم قيل لكم وإن قيل لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير
بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
زبان جو ہے نور کے تفرق میں لگی ہے ہٹ جائے گا
أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
فاعتبوه إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعوقب الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يغنيهم الله من فضله. والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.
ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
أَمَنْ
سأصول إلى إبادة رفع تنفيذ صحابة 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 رفعنا إسم في مقبل صحابة إلى نبوبائي أصول يا تنتظر يا ایک آپ دو بار پیچھے سے شروع کر دیجیے اور وہاں یہ ہے کہ اس میں جہاں سے سینٹینس کا جہاں سے رقص بن رہا ہو وہاں کا ایک آپ دو طریقے ورڈ ہاں اور اس میں آ رہا اچھا صاحب یہ آج رکوع جو مکمل ہوا ہے تیسرا رکوع یعنی چوتھا رکوع سورہ نور شریف کا دراصل ایک چیپٹر جو کلوز ہو رہا ہے سورہ نور شریف کی ابتدا میں سب سے پہلے ایک معاشرتی زندگی میں پائے جانے والی ان ساری قباحتوں کو قسم دینا کرنا مقصود ہے یوسف انتلس عند الدکتور سلیم ترجم سب سے پہلے معاشرتی زندگی کے اندر پائے جانے والے فساد جہاں سے سب بھاگ رہے تھے ان کا سدے باز کرنے کی کوشش کی تھی پھر تاثیرات شرعی سزائیں شرعی حدود کیا کی زنا کے احکام صادر کیے گئے اور پھر زنا کی قسمیں بیان کی گئی کہ محسن کے ساتھ کیا سزا ہے غیر محسن کے ساتھ کیا سزا ہے شادی شدہ جوڑے اگر اس قسم کی خواص نہ کرے تو ان کی سزا کیا ہے اگر غیر شادی شدہ کرے تو ان کی سزا کیا ہے اس کے فوراً بعد ملے ہوئے اس احکام کے بعد تقریباً 13 بائی اختلاف روایت 18 آیتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی اور طہارت کے حوالے سے بات کی گئی کہ جو عبداللہ ابن عبی ابن سلول جیسے منافقین نے حضرت سجدہ کی پاک دامنی پر تہمت زنی کرتے ہوئے لگائی تھی اور حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو اس کے اندر یعنی جو ہے ملبس بتایا تھا تو اس کا بھی ذکر کیا گیا چنانچہ اخیر کی آیت کریمہ ہے جو بتا دی گئی سراحتن اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس سلسلے میں پوچھا بھی ایک ایک صحابی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو آیت نمبر 26 ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں تو خود ہی بات سمجھ میں آ جائے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم کہ گندیاں یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے یہ کہہ کر کے رس ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی ہوتا ہے اور اسی کے ضمن میں سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی بیان کرنا پھر یہ بات کہہ دی گئی گندی عورتیں گندے مرد کے لیے ہوتی اور رسول جیسا پاک دامن کون ہو سکتا ہے تو بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات بے ذات تھی پھر کہا تجیبات للتجیبین پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے بات واضح ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین جیسی شخصیت کہاں پیدا ہوئی کہاں پیدا ہوگی تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عزت و عفت پاکیزہ پیدا اور انتہائی مرکھا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ام المؤمنین کا دامن داخلہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ آپ کی پاکیزگی ستھرائی کا واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا
یہاں سے اسی طرح سے بالکل لگی ہوئی بات ہے, لیکن ایک یعنی دوسری گفتگو شروع ہو رہی ہے, بات سب نہیں لیکن گفتگو دوسری شروع ہو رہی ہے. واقعہ کیا ہے اس آیت گروہ کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زنا کے جو لوازم ہیں, زنا کے جو وسائل ہیں, زنا کے جو یعنی زنا تک پہنچانے والے کام ہیں ان کو بند کر دیا. جب وہ بند ہو جائیں گے تو جو گراجتے خریدے وہ بہت بند ہو جائیں گے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے یعنی شاید سبھی نظام کو جانتے ہیں, بزرگ بھی ہیں ولی کامل, فرماتے ہیں کہ اے سلیم آپ جس سر چشمہ ببند کے جو پرشد نظمہ بستن جو ہو یہ عقل مند آدمی. عقل مندی یہی ہے کہ جب زمین سے ابھی پانی کا بلبلا پھوٹ آئے گا وہ کنکڑی رکھ کر اس کو بند کر دے بند ہو جائے گا, لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا وہ بڑھتا 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 جب دریا بن گیا آپ جو اگر بند مارنا چاہیں تو نہیں مار سکتا ہے. تو طریقہ یہی ہے کہ برائی کی جڑ ختم کر دی جائے تو جڑ ختم ہو جائے گی تو برائی کو اور آج ان جڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سب سے پہلی آیت کا تیمر وغیرہ کیا ہے کہ ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ اور دوسرے گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو, ہے نا, اور ان کے رہنے والوں ساکنوں پر سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو. کتنی پیاری بات ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ اجازت لو اس سے, اجازت اجازت لو, وَسُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا اور جب داخل ہو جاؤ نا تو سلام کرو. یہ سلسلے میں روایت آ رہی ہے, اب اجازت لینے کا مسئلہ بنائے گا. اگر کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو اور وہ گھر چلا جائے کس انداز میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے ہیں, یہ تو یعنی معاشرے کے خلاف, تہذیب کے خلاف, تمدن کے خلاف, سب کے خلاف. اہل عرب زمان جاہلیت میں ایسے ہی کرتے تھے. وہ کرتے کیا تھے زمان جاہلیت میں کہ کسی گھر میں جانا ہوا گھر سے گئے بیٹھ گئے, اسلام نے اس کو منع کیا. اچھا چلیے, اب جب آدمی گھر سے گیا گھر میں گھس گیا, بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, کوئی ہے, کس انداز میں بیٹھی ہوئی ہے, صرف گھر کے اندر کا ایک ماحول ہوتا ہے, فیملی کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے سر پر دوپٹہ ہے, کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی ابھی کافی پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس ماحول میں آنکھیں دو چار ہوئی اور دل کے اندر شیطان نے حرکت کرنی شروع کر, اب گناہوں کے اثرات پیدا ہونے شروع ہو, بند کر دو اس دروازے جی کو. اردو کا مشہور مقولہ ہے, نہ رہے باس نہ بجے باس. پھر اس پر اسلام نے اس کتنی سختی سے عمل کیا معلوم. سبحان اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو پہلے سلام کرو, سلام کرنے کے بعد اسے اجازت دے دو, کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے, پھر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے. تین بار اجازت لیجیے, تیسری بار میں اگر اجازت نہ ملے واپس چلے جائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر خلافت انجام دینے مصروف تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سلام کیا مصروف تھے, دروازہ نہ کیا اجازت چاہیے, تین مرتبہ اجازت مانگی نہیں ملی واپس چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا سے بھاد ہوئے تو اسے دیکھو بجایت اجازت لے لیتے دیکھو بلا کے لاؤ کون بلا کے لائے تو کیا چلے دوں گے. ہمارے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تین مرتبہ اجازت مل جائے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. عمر فاروق جیسا عظیم شان شخصیت کا مالک فرمایا اس پر تو کسی گواہ کو لاؤ میں تو کوڑے مارو. فرمایا یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے, اس پر کوڑے ماروں گے تو گواہ نکلی جائے. اب یہ پہنچے مدینہ مرم گا, کچھ لوگ یہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. بھائیوں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے اور اس پر عمر فاروق امیر مومنین گواہ مانگ رہے ہیں. وہاں انصار کے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, چھوٹے بڑے سبھی, سبھی کو معلوم ہے اس کی کیا بات ہے. تو سب سے چھوٹے جو تھے اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر تو اسے کہہ دو کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور جا چھوٹی صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, حضور تشریف لے گئے. حضرت صاحب اپنے گھر میں کام کر رہے تھے, حضور نے حضرت مانگی سلام, کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے بہت آہستہ جواب دیا تو حضور سن نہیں سکے. حضور نے پھر سلام کیا, پھر بہت آہستہ جواب دیا, پھر نہیں سن سکے. حضور نے پھر سلام کیا, پھر بہت آہستہ جواب دیا, سن نہیں سکے. حضور واپس ہو گئے. جب واپس ہو لگے تو چھت سے دروازہ کھول کر کے آگے بڑھے اور پھر سے کہا کہ یار اللہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کہا میں نے کہا کہ میں نے تین بار تم سے اجازت مانگی, تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. خیر رسول اللہ جتنی مرتبہ آپ نے سلام کیا, میں نے ہر مرتبہ آپ کو سلام کا جواب دیا, لیکن میں چاہتا تھا یا رسول اللہ کہ آپ سلام کرتے رہیں, میں جواب دیتا رہوں, اس لیے کہ آپ کی سلام کی میری لائی سے ممکن ہے. آپ سلام کرتے رہیں, میں جواب دیتا ہوں, میں اتنی آہستہ جواب دیتا تھا کہ آپ سن نہیں سکتے تھے. میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ دعاؤں کی مجھ کو دعا کریں اور کہتا ہوں کہ نزول کی دعا کریں. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس زمانے میں کیونکہ گھروں کے اندر پردہ نہیں ہوتا تھا نا, طریقہ ہی ہوتا ہے اللہ کے رسول کا ہی مسئلہ ہے کہ جب آدمی جائے کسی ابھی بھی یہی ہے کہ آدمی کی نزدیک کسی کے گھر پر جائے تو یا تو دروازے کے رائٹ میں یا دروازے کے لیفٹ میں کھڑا ہو کر کے قلعے کے دروازے کے سامنے بیچ میں کھڑا ہو کر کے اسے گزرتے. حدیث سے بات ہے کہ اگر تو نے نگاہ گھر کے اندر ڈال ہی دی تو تیرے داخل ہونے میں کیا قسم باقی رہتی ہے؟ اور جب تو نے گھر کے اندر نگاہ ڈال ہی دی تو گھر کے اندر داخل ہونے میں کیا قسم باقی رہے گی؟ اب ذرا سر اس تنبیہ کا ذرا پہلو بنایا تھا, فرمایا کہ سخت تنبیہ تو دونوں شاہ فرمائی ہے. لو ان امرؤن اطلع علیک بغیر اذن فقذفته بحساب فقعت علیہ ما کان علیک من جناح. اگر کوئی شخص تیرے گھر میں چھاکے تو اس کو کنکری سے ایسا پھینک کر کے مار تو اس کی آنکھ پھوٹ جائے, اس پر تیرا کوئی معاملہ نہیں. تیرے گھر میں اگر کوئی چھاکے کنکری اڑا کر پھینک کے مارو جائے, اس کی آنکھ پھوٹ جائے, اسلام اس سلسلے میں کوئی تم سے قصاص نہیں دے گا, تم سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا, تمہیں بہت اچھا کرے گا. من اطلع دار قوم بغیر اذن فقطعوا عينيه فقد هدرت منه. جس نے کسی کے گھر میں جھانکا کا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کوئی معافی نہیں. ایک حدیث پاک کے سلسلے میں اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کی ایک بات کوئی شخص آیا اور حضور کے گھر میں جھانکنے لگا دو مجرے کریمہ میں رہا. حضور نے تین کھڑا اور جلدی چھپتے راوی کہتے مجھے محسوس ہوا کہتا نا کہ حضور وہ تین اس کے پیٹ میں چبھو لے جا کر کیوں آخر اتنی سختی کی اسلام نے؟ وجہ کیا وجہ؟ بس تاکہ برائی کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو ختم کر دو, معاشرہ تو بہت قریب ہو جائے گا. مشرقی اور مغربی افکاروں بڑا فرق ہے. مغربی افکار جو ہے وہ برائیوں کو پرموٹ کرنے کے بعد کا قانون بناتا ہے. قانون بناتا ہے کہ اگر زنا کیا ہے تو کیسے کیا ہے, اجازت لی تھی کہ نہیں لی تھی, مردود اجازت کی اگر لی تو زنا کیسے ہے. ہاں صاحب قانون بنا دیا ہے چھیڑ خانی کرے تو یہ کر دو وہ کر دو. ارے وہ جڑ ہی کیوں تمہیں دودھ کر رہے ہیں؟ کہتے رہا ہے گنجانے ختم کر دو آؤ تم کی. جب تک اڑیاں ختم نہیں کرو گے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ابوالعلا فرمائے کوئی شخص محبوب ہے ابوالعلا فرمائیے, جو اپنے گھروں میں جانے کی بات ہے اپنے گھر کی جانے کی بات. فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو
ایسے نہیں
چاہے دروازہ کھول کے چلا جائے, آئے کچھ بات کرے باہر کھڑا ہو کر کے, کچھ کھانس ہے کچھ کھکھا رہے
پتا چل جائے.
عبداللہ ابن عمر ابن مسعود کی روایت ہے تو ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے تھے تو زور زور سے کھانستے تھے, یا یہ کہ کوئی ساتھ میں ہوتا زور زور سے بات کرنے لگتے تھے تاکہ پتا چل جائے کہ حضرت تشریف لے آئے. پھر فرمایا گیا کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی کیفیات صرف ایک شکل ایسی ہے کہ اس میں اجازت دینے کی ضرورت نہیں, اس میں بھی اگر اطلاع دے دیا تو اچھی بات ہے, حتیٰ کہ اگر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے
وہاں بھی
اجازت. پاک راجا فرمائیے, ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ کیا اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہونے پر اجازت دی جائے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اتحب ان تراها ریانا, کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ یا رسول اللہ امیر نہیں. حضور نے فرمایا علیکم ان تستأذنوا علی امہاتکم و اخوانکم, پھر تم پر لازم ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں کے یہاں جاؤ. صرف اپنی بیوی کے پاس جانے میں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن یاد رکھیے گا اطلاع دینا اس کو ضروری ہے, اجازت نہیں مگر اطلاع دینا ضروری ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور خود عمل مبارک گا حضور کہ حضور جب بھی باہر سے تشریف لاتے, اگر رات میں تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرتے, مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرتے, جب سورج نکل جاتا دھوپ پھیل جاتی تو پھر مسجد نبوی شریف میں ان پر سارے صحابہ کو لے کر کے آتے, ان کو مسرور کرتے اور پیغام بھجوا دیتے کہ جا کے گھر پہ کہہ دو کہ ہم آ چکے ہیں کچھ دن میں آئیں گے. جب سارے گھروں کو پیغام پہنچ جاتا اور یہ بات کلیئر ہو جاتی کہ گھر والے آ گئے ہیں, اس کے بعد تب یہ لوگ پہنچتے تھے اپنے اپنے گھروں میں. ایک حدیث کا مفہوم جس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھروں پہ اطلاع دے دو تاکہ تم اپنے گھروں پہ جب جاؤ تو اپنی گھر والی کو ایسی صورت میں نہ پاؤ کہ تمہارے دلوں کے اندر کراہت پیدا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حال یہ تھی کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے, حضور سرکار کی بارگاہ میں, کہتے السلام علیک یا رسول اللہ, اے رسول عمر آپ پر سلام سی, یا رسول اللہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ اگر اجازت ملتی تو داخل ہوتے. اور یہ طریقہ ہے اسلام کا. اب اندازہ لگائیے کہ قرآن نے ان جڑوں کو ہی صاف کر دیا ہے کہ جہاں سے برائی پنپ سکتی ہے, کسی بھی غیر کے گھر میں داخل ہو. اردو یوسف کی بات دیجیے صاحب, کی پورا بیٹھا رہتا جا کے. اچھا صاحب, تو اگر آدمی اپنے ماحول میں اس پر غور کر لے صرف اسی تو پھر یقین کیجیے برائیاں خود کو مار لے. دل جو ہے دل, اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات فرمائی, حدیث ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتا ہے, زبان بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, پیر بھی زنا کرتا ہے, اور اس کے ذریعہ جتنا تقریرات پہ لکھا ہوا ہے وہ کر کے رہے گا, پناہ اللہ سے مانگ لیجیے, ضرور اللہ بھی بچا. حضرت عبداللہ کی روایت ہے، روایت ہے کہ ان کے ہاں یہ لفظ یوں ہے، وَتُسَلِّمُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، پہلے سلام کرو پھر اجازت دو. ہماری حضرت عاصم کی روایت حفظ کیا ہے، حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا، یہ پہلے ناک کر لو، جب ادھر سے کوئی بات پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ نے دروازہ کھولا کون، تب کہو السلام علیکم. دونوں صحیح ہے، لیکن ہمارا طریقہ جو یہ زیادہ بہتر ہے. کیا ہوتا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم، گھر میں کوئی دل کیا، پہلے آپ نے ناک کی دروازہ اندر دروازہ جی کون ہے، السلام علیکم، اب چل گئے گھر کے اندر کوئی ہے نا، لازم ہے پر یاد آ گئی پیلی سے بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کون کہا میں، پھر پوچھا کون کہا میں، تو فرمایا ڈانٹ فرمایا نہ بتلاؤ میں کرتا ہے میں کون ہے، کہا یا رسول اللہ یعنی اجازت لینے میں میں نہیں کہنا چاہیے، پراپر نام بتلانا چاہیے کہ تاکہ پتہ چل سکے پلا آیا. یہ بحث تھی اس کی کہ جب تم کسی غیر آدمی کے گھر جائے، چاہے وہ خالو کا گھر ہو، مامو کا گھر ہو، نانا کا گھر ہو، دادا کا گھر ہو، کسی گھر ہو، اجازت لو. دوسری آئے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، ہاں اگر اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، گھر ہی خالی ہو، کوئی نہیں، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور خالی ہے نہ جاؤ، اس لیے کہ مالک کی اجازت ضروری ہے. کسی بھی شخص کی ملکیت میں اگر آدمی یہ مناسبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو اس سے فسادات کتنے پیدا ہوں گے. امریکہ کی سرزمین پر اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے، اس قانون کے اگینسٹ نافذ کر دیا جائے، جانتے کتنی مصیبتیں پیدا ہو جائے گی. صورت حال یہ ہوتی ہے کہ صاحب کچھ بھی کرنے سے پہلے آدمی پہلے سوچتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں پھنسوں گا تو نہیں، میں گھر خالی پڑا ہوا ہے، آدمی چلا گیا، کسی نے دیکھا کہ پولیس کا صاحب یہ رابری کرنے آئے گا، گولی مار گیا، رابری کرنے آئے گا، پھنس گیا پھنس گیا، پولیس آئی جا کر گندہ کر دیا اس نے، کوئی سنوائی نہیں. اب یہ کہ اگر دیکھو گھر خالی ہے مت جاؤ، چلے آؤ چلے آؤ، تاکہ کیا کرو گے، جب کوئی ہے ہی نہیں بات اگر یہ کہا جائے لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ، اگر تم سے کہا جائے ابھی آنے کی اجازت نہیں، ابھی آپ چلے جائیے پھر بعد میں آئیے گا، تو زبردستی اور تاباگیری نہیں کرنا چاہیے گی. تو کیسی بات کر رہے ہو جی، کیسی بات کر رہے ہو جی، ویسے دوسرے یہاں ملاقات کر لیں گے تو چلے جاؤ. فرض ہوں تم سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ تشریف لے جائیے، دوبارہ تشریف لائیے گا تو تشریف لے جائیے، آپ دوبارہ تشریف لائیے گا. اس میں کوئی ضد اور ہر دھرمی کی بات نہیں ہے، اس حدیث پاک کو لے کر کے، اس آیت پاک کو لے کر کے بات سناؤ. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ کاش آیت کریمہ کا یہ حصہ اس حصے کے اوپر ہم نے عمل کر لیا ہوتا کر لو، یعنی ہم جس کے گھر پہ بھی گئے کسی نے ہم سے یہ کہا کہ چلے جاؤ پھر واپس آنا، ہم جس کے گھر پہ گئے ہم نے دروازہ نہ کیا سلام کیا اسے اندر بلا لیا، تو ان کی حسرت تھی، ان کی خواہش تھی کہ کاش ہم اس آیت کے اوپر عمل کر لیے ہوتے کہ کسی کے گھر پہ جاتے دروازہ نہ کرتے، وہ کہتا آپ واپس چلے جائیے پھر واپس آئیے گا بعد میں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی حسرت کافی رہی. یعنی ذہنی تم کی کیا ہے کہ قرآن کے ایک اصول کے اوپر عمل نہیں ہو پایا، ان پر ان کو خود آتی ہے حسرت ہے، کاش ایسا ہو گیا ہوتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر علیم، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ جانتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب تیسری بحث شروع ہو رہی ہے، اسی 70 لاکھ کا ڈیزولیشن.
لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکورۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون.
اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں کہ اس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے.
اب دونوں کو بلا کر
پہلی شکل یہ کہ کسی گھر میں جاؤ اجازت لو گھر کے لوگ بھی ہو. دوسری شکل یہ کہ گھر کے لوگ رہتے تو ہیں اس مکان میں لیکن ابھی نہیں ہے. تیسری شکل یہ کہ گھر ہی خالی پڑا ہوا ہے کرایہ دار چلا گیا ہے. ابھی کرایہ دار چلا گیا ہے پینڈ کر کے چھوڑ دو لگ لگا کر کے بات تو ادھر ہی ہے سر. اب اگر کوئی آدمی آئے اس کا فاتح کیا کوئی آدمی آئے
کوئی بھی نہیں.
اب جانے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہو جا مدد تم اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. یعنی جملے میں موقع دیجیے گا ماں تم دور ہو ماں تو خون جو تم ظاہر کر تو چھپا دے. چلیے صاحب ایک آپ کسی کا پہنچ گیا فیملی بیٹھی بھی تھی اور یہ صاحب کا بدلکار سوسا ہے بظاہر تو کوئی خطرے کی گھنٹی نظر نہیں آ رہی لیکن دل میں کتنے کتنے شگوفے کھل رہے ہیں ناقابل بیان. تو قرآن کہتا ماں تو دور آما تک تم جو ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو دونوں قرآن کہتا کہ اللہ جانتا ہے. تم بیٹھے تو ہو بظاہر تمہاری نگاہیں کسی اور چیز کی متلاشی نہیں ہے. اور چیز کو نکلا بڑے پاہیا ہو بڑے باعثمت ہو بڑے پاکیزہ ہو نگاہ کی پاکیزگی تمہیں ہے مگر دل کا روگ جو ہے دل کا مرض وہ اندر کیا کہہ رہا ہے. کسی خاتون پر نگاہ ڈالی کسی بچے پر نگاہ ڈالی کسی بیوی پر نگاہ ڈالی کسی ماں پر نگاہ ڈالی دل کے اندر جو نفس کے برائیوں کے سنگ بھر رہے ہیں اس کا کیا کہنا ہے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ماں تم دوں نا گھما تک تم جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس دل کے روگ کو بھرنے سے پہلے وہی بند کر دو گھر میں جانے سے پہلے جانے دے دو تاکہ تم جس سے ملنے جا رہے ہو لیونگ روم میں بیٹھو جا کر کے گھر کا دروازہ بند. لوگ گھروں کے اندر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے یا ایک ہی جو سیپریٹ حصہ ہے وہاں چلے گئے جس سے تم کو بات کرنی بات کر کے چلے جاؤ. خدا حافظ. مارے سوال آپ جو سب سے اہم بحث اس واقعی کی ہے وہ آپ شروع ہوئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبر ما يسعون. اور یہ رسول مسلمان مردوں کو حکم دے دیجئے اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اس سے بہتر اسلوب بیان کسی معاشرے کی برائی کو دور کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا. سید علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے نگاہیں کچھ نیچی رکھے. اس پر غور کیجیے کہ کتنا فصیح ترجمہ ہے کتنا یعنی مانا ترجمہ ہے کہ اس پر جتنا غور کریں گے آپ بچلتے جائیں گے. اگر صرف نگاہیں نیچی رکھیں ترجمے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب ایسا نہیں کہ ایسا سر جگا کر کے چلو کہ آگے تم جگڑا جاؤ نگاہ نیچی رکھے ہم چلے جا رہے ہیں سب ٹکرا گیا کھمبا ٹکرا بیل آ گیا ٹکرا گیا کچھ نگاہ ہے نیچی رکھے کیا مطلب جہاں نگاہ نیچی رکھنے کی ضرورت ہو نیچی کر لو اور جہاں رکھنے کی ضرورت نہ ہو اسی کر لو. یہ ہے طبیعت کمال. اب اس صورت میں آپ جا رہے تھے راستے میں کوئی ایسی شائستہ بات ہے جو دیکھنے لائق نہیں ہے اندر جو شیطان اور نفس خبیث ہے متمردہ ہے وہ تو فوراً اندر سے تم مارنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سمجھے دیکھ لیں اس کنٹرول کرنا دیتا ہے اس وقت کیا کرو کہ اسٹیئرنگ دباؤ کرے دو گاڑی کو اور اتنی تیزی کے ساتھ نکل جاؤ تاکہ پیچھے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ آنے پائے. یہ جگہ ہے کچھ نیچے رکھے اچھا اندازہ لگائیے گناہ کیسے پیدا ہوتا ہے. نگاہ چہرہ دیکھتی ہے. چہرہ حسن کا مجموعہ ہوتا ہے, اور شاید اس نے بھی کیا جب بری شہ جسے ڈالی بری نے بتائی. شاید کہتا ہے کہ اس نے بھی کیا جب بری شہ ہے جسے ڈالی بری نظر ڈالی. چہرہ حسن کا آئینہ ہوتا ہے, نگاہ اس حسن کو جذب کیا, جذب کرنے کے بعد نگاہ نے اس کو بھیج دیا دل میں, اور دل کیا ہے؟ برائیوں کا مجموعہ, اچھائیوں کا مجموعہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے بدن کے اندر روح کا ایک لچڑا ہے, اگر وہ صالح ہو جائے تمہارا پورا بدن صالح ہے, اگر وہ فاسد ہو جائے تمہارا پورا بدن فاسد ہے. اب نگاہی میں تو جذب کیا اس چہرے کو, نگاہی میں اس کو بھیجا ہے دل کے جہاں خانے میں, اور اب دل کے اندر کھچڑیاں پک رہی ہیں. ہزاروں برائیاں جنم لے رہی ہیں, ہزاروں کیفیتیں جنم لے رہی ہیں اس چہرے کے ساتھ, ہزاروں گناہ جنم دے رہے ہیں اس چہرے کے ساتھ, گناہوں کی ہزاروں کیفیتیں جنم دے رہی ہیں. جانتے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نفس اس کو ابھارتا ہے, اور نفس ابھارتا ہے اس کا انسان ہوتا ہے, انسان گناہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ روک تو جنید ہے. اب اندازہ لگائیں اللہ کے رسول کے لیے چالیس لاکھ فرمائی. آگے آ رہی ہے بات, جو اس مہر ادا کیے جانے کی صلاحیت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر مہر ادا کرنے کی کیفیت ہے کہ تم بیوی کا مہر ادا کر سکتے ہو, شادی کرو, اور اگر نہیں تو پھر روزہ رکھو, اس لیے کہ روزہ کاٹ لینا سکنا چھوڑو. پھر فرمایا اگر تم شادی شدہ ہو, تمہاری نگاہ بہک گئی, کوئی چہرہ اچھا لگ گیا, اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ, یہ ایک جو چیز اس کے پاس ہو وہی تمہاری بیوی کے پاس بھی. خواہشات نفسانی کا تکمیلا اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرنے کے بعد وہ احساس گناہ جو ہے وہ مر جاتا ہے, اور اگر اس وقت اس احساس گناہ کو مسکین کا تباہ پر اپرام نہ کیا گیا تو پھر وہ آہستہ 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 پڑھتے پڑھتے بڑا مضبوط درخت بن جاتا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیز نگاہوں میں آ رہی ہی نہ پائے, مت دیکھو اس کی طرف. قرآن کہتا ہے کہ ازکا لکم, زکیم کہتے ہیں کسی ایسی, دیکھیں میں اس پر بہت پہلے تقریر کی تھی, عربی میں دو لفظ پاکیزگی کے معنی استعمال کیا جاتا ہے, ایک لفظ طہارت ہوتی ہے, ایک لفظ زکات. زکات معنی بھی صفائی اور پاکی, اور طہارت معنی بھی صفائی اور پاکی, لیکن دونوں کا فرق ہے. طہارت جو ہوتی ہے وہ ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے, آپ نے کپڑا دھلا کپڑا طاہر ہو گیا, آپ نے وضو کیا طاہر ہو گیا, مگر دل اندر گندا ہے کہ نہیں وہ طاہر نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ نے دل کو دھلا تو اس کو طاہر نہیں کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے؟ زکیہ کہیں گے. اس کو ذالکم قرآن نے کہ یہ تمہارا ہوا ازکا لکم, یہ تمہارے لیے ازکا ہے, بہت ہی زیادہ صفائی والا ہے. ظاہر تم کچھ بھی ہو, اندر تمہارا اگر کلین ہو گیا ہے تو یہ سب اچھا. پھر قرآن کہتا ہے لیحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دیکھیں قرآن نے جو ریلیشن قائم کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ نگاہوں کو جھکاؤ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو قرآن نے سند دے دی ہے کہ شرمگاہ بھاگنے کا سب سے بڑا ذریعہ نگاہ ہے, شرمگاہ بھاگنے کا ذریعہ سب سے بڑا نگاہ ہے. نگاہ کنٹرول میں آ جائے شرمگاہوں کی حفاظت. ابھی تو میل کے بارے میں بات کریں تو فیمل کے لیے آواز ہونی چاہیے, وہی چیز ہے فیمل کے لیے. ان اللہ ابھی مسماؤں, تم جو کچھ کرتے ہو نا اللہ سب جانتا ہے, اس کو سب خبر ہے. پھر قرآن نے کہا اب اور بلا جائے, اور یہ رسول مسلمان عورتوں کو حکم دے دو, قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارکائی کی حفاظت کریں, اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے, اور دوپٹے اپنے غریبانوں پر ڈال دے. علیمہ مرادہ فرمایا تفصیل مرادہ وہی حکم عورتوں کو بھی ہے کہ وہ اپنی بھی نگاہیں کچھ نگاہیں جگہ نگاہیں جگہ
اس لیے کہ جن کیفیات سے فرد متحمل ہے وہی کیفیات کا عورت خان بہن کے پاس ہے خان بہنی کے پاس ہے. ایک عورت کے ساتھ پتا نہیں کتنے شیطان چلا کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان خود خواہشات نفسانی کا وہ مجسمہ جس کو دیکھ کے دل کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ مردود خود اس روپ میں آ جاتا ہے خود یعنی وہ اپنے آپ کو اس روپ میں ڈھال دیتا ہے. اسی لیے عورتوں کو بھی حکم ہے اب ملاحظہ فرمائیے کہ آیت حجاب اترنے کے پہلے عورتوں کو پردے کا حکم نہیں ہے. پردے کا حکم اترنے سے پہلے عورتوں کو پردے کا حکم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو عرب کی ایک خاص تہذیب تھی اس تہذیب کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو صبح ڈھکا کے رکھتے تھے لیکن یہ صرف شرفا کے ہاں تھا. جو عظیم قسم کے لوگ تھے ان کے ہاں ریاضی تو فقاسی آسمان پر پہنچی ہوئی تھی. جہاں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان لوگوں نے مریانیت ان کے نزدیک یعنی بعض قبائل ایسے تھے کہ جن کے نزدیک کچھ عیب ہی نہیں تھی. حتیٰ کہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو مرد تو بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور عورتیں بہت مختصر سا کپڑا اپنے جسم کے مخصوص حصوں پر لگا لیتی تھیں. یہ جہالت کی اریانیت کا ان کا کوئی سبق نہیں تھا. اسلام نے انسانی خطروں کو اجاگر کرتے ہوئے تصور انسانیت سمجھایا کہ انسان کیا ہے مرد کیا ہے عورت کیا ہے. پھر عورتوں کو حجاب کا حکم کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے سوال پیدا ہوتا ہے نا یہ مغرب میڈیا جو ہے بہت چیخ رہی ہے اسلام تو عورتوں کو بہت ظلم کرتا ہے اور خاص طور سے طالبان کے حوالے سے تو ایسا غلط تصور پیش کیا گیا ہے کہ واقعی میں ٹھیک ہے ان لوگوں نے کچھ زیادتی کی ہے کچھ غلطی کی ہے تو ان کا اپنا عمل ہے اگر ان کا اپنا عمل ہی شریعت بن جائے یہ کیا ضروری ہے. اب انہوں نے دکھایا ٹی وی انتظار کا وہ عورتوں کو ڈنڈے سے مار رہے کہ یہ نقاب کس کے کوئی حد تک نیچے کرو ٹھیک ہے لیکن اسلام کے اوپر یہ الزام تو نہیں آنا چاہیے. اگر یہی بات ہے تو ہر مذہب کے پیروکاروں کو رکھ کے ہر مذہب پر الزام لگایا جا سکتا ہے. دنیا میں کوئی مذہب خالی نہیں ہو رہا. کیا چرچ میں پائی جانے والی ننیں اپنی عصمت فروشی کی صحیح پر نہیں بیٹھی ہوتی؟ ہر پادری ہے جو اپنے چرچ کے اندر زنا کاری کا مرتکب ہے. کون کون کیا تھا جس کی جو بھی ساگر کیا تھا اس کا
میں نے کوئی بھی سواگر تھا بیکر تھا جی
بیکر تھا اب اندازہ لگا لیجیے اتنا بڑا پادری جو انتقاب کس کا کر رہا ہے. اور کلنٹن کے دور میں جو کلنٹن کو گیا تھا اپنی کی خبریں دینے کے لیے اس کی پریشانیوں میں اس کا جب بیک گراؤنڈ دیکھا گیا کتنے کے ساتھ ناجائز تعلقات نکلے اس کے. اگر ان پادریوں کے اعمال کی روشنی میں مسیحیت کو ہی یہ کہا جائے کہ پوری مسیحیت زناکاری کا پلندہ ہے یہ غلط بات لہٰذا سوچنا چاہیے کہ کسی کا عمل اگر مذہب مطابق ہے سبحان اللہ کسی بھی قوم کا اگر مذہب کو مذہب کے مطابق نہیں ہے تو اس کے مذہب کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے. اسلام اور مغرب کے درمیان جو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام مانیت کا ایک تصور ہے. اسوانیت عورتوں کے اندر ایک چیز وہ ایک جوہر ہوتا ہے جو اسوانیت کہتے ہیں. اگر وہ اسوانیت عورت سے ختم ہو جائے اور مزار لباس میں چلی جائے پینٹ شرٹ پہن کر کے وہ کار کی ڈرائیونگ کر رہی ہے اور زلفیں بنی ہوئی ہیں اور چشمہ لگائے ہوئے ہیں اور ایکٹنگ کر رہی ہے اور مردوں کی طرح سے بول رہی ہے سگریٹ پی رہی ہے شراب پی رہی ہے کھڑے ہو کے چائے پی رہی ہے کر رہی ہے تو مر گئی اس کی اسوانیت. اب وہ عورت نہیں ہے وہ مرد ہے. ہم کو عورت نہیں کہہ سکتے مرد اسلام اس کے ساتھ ابھی سے پاک بات پر ترمندیا بخاری کی ہے. ایک عورت حضور کے زمانے میں ایک عورت مردانہ لباس پہنے ہوئے اپنے پیٹھ پر سرکش اور کمان لگائی جا رہی تھی, اللہ کے رسول نے دیکھا, سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو عورت کسی مرد کا تشابہ اختیار کرے اور جو مرد کسی عورت کا تشابہ اختیار کرے دونوں جہنمی ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی جو عورت اپنے آپ کو فرد کی طرح بنا کے پیش کرے اور جو مرد اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنا کے پیش کرے دونوں جہنمی ہیں. منع عورت کی سب سے بڑی خوبی اسلامیت ہے, اور مغرب زندگی میں سب سے بڑا جو خلا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی عورتوں میں اسلامیت نہیں ہوتی. یہ مرد خاص کر کے جیسے لگتا ہے کوئی مرد بول رہا ہے, مرد کی ایک وجاہت ہے, عورت کی اسلامیت ہے. مرد کی وجاہت اس کا سب سے بڑا جوہر ہے, عورت کی اسلامیت سب سے بڑا جوہر ہے. جب وہ اسلامیت غائب ہو جاتی ہے تو پھر عورت عورت نہیں ہے, اس کو کچھ بھی کہا جائے, چڑیل ہے, ڈائن ہے, شیطان ہے, کچھ بھی کہا جائے. قرآن کے اس اسلوب کو ملاحظہ فرمائیے, کیا کہا قرآن نے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو, حجاب اتارا گیا, حجاب پردے کے اندر عورت رہتی ہے, پردے کے اندر رہ کر کے عورت اس قدر محفوظ ہے. اب اندازہ لگا لیجیے کہ وہ چہرہ جو گناہوں کی سب سے بڑی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب وہ چہرہ بند ہے. چہرہ بند, چہرہ بند ہو گیا کے ہے. کیا مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے یا مرد عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے, سلسلے میں اختلاف ہے. عورتیں تو مردوں کو دیکھیں, مردوں کو حجاب لگانے کا حکم نہیں, لیکن عورتوں کو حجاب لگانے کا حکم ہے. مغرب کا پھر ایک اعتراض اس پر یہ ہے کہ مرد کیوں حجاب نہیں لگاتا ہے, مرد کیوں نقاب نہیں کرتا, عورتیں کیوں نہیں. کون سمجھائے کہ مرد اگر اپنی آبرو ساختگی کے حوالے سے اپنی عزت کا سودا کر دے تو اس کے اوپر اس کے نام پر تو داغ آتا ہے مگر فزیکل طریقے پر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے. اگر عورت کے اوپر کوئی ایسا حملہ کر دیا جائے تو بدنامی کی بدنامی ہی کے طریقے پر وہ ختم ہو چکی ہے. دونوں بڑا فرق ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک عورت کے ساتھ زنا کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی زندگی کی تباہی کے لیے سب سے بڑا دائی ہے. اس کا حمل ہو جانا, اس کا بچے کا ہونا, بے باپ کا بچہ ہونا, یہ سب کیا چیز ہے. اس کی فزیکل چینجنگ جو ہے اب ماں صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو عورتوں کو اسی لیے اس میں کر دیا گیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو کہ مرد اگر عورت کو دیکھتا ہے تو پھر معاشرے میں برائی کے اتنے احساسات پیدا ہوتے ہیں جس کا کوئی نہیں. لیکن اگر عورت مرد کو بغیر نقاب کے دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھتی ہے, آپ کے معلوم ہے کہ عورتوں کے اندر احساسات کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو مرد کے اندر ہوتا ہے. اس حوالے سے عورت کے اوپر دباؤ, گھر کا دباؤ, ماں باپ کا دباؤ, شوہر کا دباؤ, بیٹے کا دباؤ, بھائی کا دباؤ, بہن کا دباؤ, اوپا ماموں کا دباؤ, خانوں کا دباؤ, یہ سارا دباؤ اس کے اوپر ہے. اگر اس دباؤ کی بنیاد پر سائیکولوجیکل طریقے پر کیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ انٹینشنل نہیں پیدا ہو پائے گا جو مرد کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول جو سب سے بڑے علوم علم النفس کے سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں نے خود اس پر پابند دینے لگائی. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسجد نبوی شریف میں ایتھوپیا کے جو حبشی مسلمان اپنے فروغ کا مظاہرہ کرتے تھے تیر اندازی گھڑ سواری کا, تو ان کو خود اپنے پیچھے کھڑا ہو کر کے ان کو دکھلاتے تھے. اور کہیں پردے کے حقوق کی بات کیسے کریں گے, یہ کام. اور اللہ کے رسول نے کسی مرد کو پردے کا حق نہیں لیا, مگر عورتوں کی صورت حال سے رہتے آ رہی ہے کہ اللہ اکبر. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں مردوں کے ساتھ مدبے میں ایک راستے پر مخلوط چلی جا رہی ہیں. ڈانٹا اللہ کے رسول نے, فرمایا کہ عورتیں دیواروں سے ایسی چمٹ چمٹ گئیں کہ ان کے سروں کی جو پتے تھے نہیں, دیواروں پہ جو کھجرا پر اس میں پھنس پھنس گئے. اور آپ ہمارے انہوں نے کسی گھر کی تباہی میں یہ جوہر پہنچ اب وہ شاید ہوں گی, لیکن میرے فون آتے ہیں سلسلے میں مرو تباہی کے حوالے سے, اور اس میں عموماً یہی بات کو دکھا بیوی جو ہے شوہر کو تنگ کرتی ہے. شوہروں کو تنگ کرنے کے مقدمے بہت کرواتے ہیں لیکن بیویوں کے تنگ کرنے کے مقدمے بہت آتے. صاحب وہ تو آئی تھی پاکستان سے یا انڈیا سے, بہت شریف کی نماز پڑھتی تھی, یہ کرتی تھی, اب وہ پینٹ شرٹ پہننے لگی ہے اور جو سگریٹ پینے لگی اور کیا خود کار ڈرائیو کرتی ہے اور چلی جاتی ہے گھر پہ, رات کو آتی ہے اگر شوہر کچھ کہتا ہے تو ترس پڑتی ہے اس کو. کیوں ایسا ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ اگر ان امور کے اوپر عمل کیا گیا ہوتا تو کبھی یہ معاشرہ کی گیٹ نہ ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کہ وہ نظر میں دیکھو میرے میں اور اپنے دوپٹے اپنے غریبانوں پر ڈال رکھے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا الزام ابھی ایک بینچ چل رہی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یعنی مغربی اپنے ہاتھ میں آتی ہے, مشرق زدہ مغربی عورتیں جو بولتی ہیں وہ اور زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چالی بول گیا, کوا ہنس تو نہیں بتا, کوا کوا رہ گیا نہ ادھر کوا. یہ مغرب زدہ عورتیں جو مشرقی ہوتی ہیں چاہے ہندوستان کے پاکستان کے بنگلہ دیش برما بنگلہ دیش کہیں کی ہو, یہ کیا کرتی ہیں آتی ہیں اس کے بعد پھر وہ مغرب کے رنگ میں رہتی ہیں تو پھر اسلام پر اٹیک کرنا شروع کرتی. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سر کے اوپر دوپٹہ ڈالا جائے؟ کہیں لکھا ہوا ہے, ہاں بعد میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مانے غریبان ہوتا ہے غریبان پہ ڈالنے کو حیرت کی وجہ جب نہ دیکھو میں ڈالا جو بھی ہے نا. لیکن کمال کی بات یہ پہلے لفظ کا معنی آپ چاند میں ترجمہ کو خود کر لیجیے. خمرن کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل ٹھک لینا. ہم اسی لیے عربی میں شراب کو کیا بولتے ہیں؟ خمرن. تعلیم خان کل مسجد کل تھی ہماری بن کبھی آپ سے شراب اور یوا کے بارے پوچھتے ہیں کہہ دیے دونوں گناہ کر دیا. تو خمرن کو خمر کیوں کہا گیا, شراب کو خمر کیوں کہا گیا؟ لأنه يخان عقل الانسان, اس لیے کہ آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل کو ٹھک دیتا ہے. اب صاحب اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ بعض روایت میں آئے گا کہ ایک بہت بڑے صحابی کا نام لے لوں گا, انہوں نے شراب پیا, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب کی حرمت نہیں آئی تھی, اس وقت شراب اس وقت پیا جائز تھا, حرام تھا, تو شراب پیا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن کافر میں پڑھتے پڑھتے کئی گھنٹہ پڑ گئے, ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ایسا ڈھک لیتا ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتا. اگر خم کا یہ بات خمر کیوں کہتے ہیں اس کو, اس لیے عربی میں ورنی ورنی کی عربی جانتے کیا ہوتی ہے؟ ورنی ورنی دوپٹہ ہے, کاف کی عربی جانتے کیا ہوتی ہے؟ خمار. خمار مانے دوپٹہ. کیوں کہا گیا؟ اگر یہ دوپٹہ گلے ہی میں رکھنے والا تھا تو اس کو خمار کہنا چاہیے تھا. خمار تو اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ پورے سر کو ڈھکتے ہوئے گلے میں آئے. اسی لیے بات مجھے اچھی پوچھ لی کہ مولا کی عورتیں اپنی زینت یعنی سنوارنے کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں مگر جو چیز مظاہرہ کا ظاہر کیے جانے کا حق رکھتی ہے وہ ایک سے آپ کی ہتھیلی چہرہ پیر کا پائی جاتا اتنا کھولنے کی اجازت ہے, مطلب چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن ہمیشہ نہیں, صرف خصوصی اور بات ہوتی. نمبر ایک, یا تو یہ کہ کوئی شوہر کسی عورت کو شوہر ہے کوئی آدمی کسی عورت کو شادی کا پیغام دینا چاہتا ہے, اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے, اس وقت دیکھ سکتا ہے, اس وقت عورت چہرہ کھول کے دکھا سکتا ہے انٹینشنلی یا ایک یوں چلتے پھرتے کسی نے بتا دیا کہ. نمبر دو, اگر کوئی عورت کسی مقدمے کی گواہی کے لیے قاضی کے ہاں کورٹ میں پیش کی گئی تو قاضی تو خود کا چہرہ کھول دیتا ہے چہرہ. اب یہ نہیں کہ اس آیت کو لے کر کے یہ کہا جائے صاحب کہ قرآن میں رکھا کھول کر کے چلو الا ما ظلم ربی, بالکل قرآن کا سمجھنے کا نہیں کہا ہوگا
دیر
ہوگی بیان
کرنے
میں. اچھا اب دیکھیں صحابہ کرام کا انداز تھا, ان کی احتیاط کیا تھی کہ یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا عائشہ بات کرو, عبداللہ حضور نے کیا فرمایا, تم تو اندھی نہیں ہو, تم تو اندھی نہیں ہو, اس سے محسوس کیا ہو رہا ہے؟ یہ جملہ فرما کر کے حضور نے ایک بہت بڑی بات بتا دی, بہت بڑی بات کہ گناہوں کے ابھرنے کے اثرات جہاں جہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں ان کو بند کر دو. ٹھیک ہے ابن ام مکتوم اگر اندھے ہیں تم اندھے نہیں ہو, مگر تم بولو گے تو ان کا کان تو سنے گا, جب کان سنے گا اس وقت کیا صورتحال پیدا ہوگی, دلوں کے اندر خیالات کچھ اور پیدا ہو سکتے. لہذا اسی بنیاد پر ازواج مطہرات کو سورہ احزاب شریف میں بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا, تم بات کیسے کرو گی, بات تم کرو ایسی بات کرو کہ جیسے سختی محسوس ہوگی ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا, جب تم بات کرو تو اتنی سختی سے بات کرو کہ تاکہ سننے والے کے دل کے اندر کوئی روگ یا مرض نہ پیدا ہونے پائے. جسے کہا گیا ہے معلوم ہی ہوگا کہ اگر عورت بیٹھی رہے گی, چلیے نابینا جن کے مکتوم تشریف لائے تھے وہ بیٹھتے باتیں کرتے, وہ بات کرتی, ان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی, وہ سنتے دیکھ رہے گئے تھے نا, مگر کان کی جو حس تھی اس آواز کی لذت لے کر کے کیا سے کیا کر سکتی ہے. جہاں جہاں سے فساد پیدا ہونا ہے ان ساری جگہوں کو چلی جائے, اپنا جا کر کے بیٹھے وہ تو جن, مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور دوپٹے اپنے غریبانوں پر ڈال رکھے اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں, مگر اپنے شوہروں پر گنتے جائیے گا, اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹے پر یا شوہروں کے بیٹے پر یا اپنے بھائی پر یا اپنے بھتیجے پر یا اپنے بھانجے پر یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطے کی شہوت والے مرد نہ ہوں, یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور خبر نہیں. تقریباً سارے ایسے وہ ہیں کہ جن کے سامنے عورت چہرے کو کھول کر کے آ سکتی ہے. سر کھلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, سر کھلنے کی بات تو یہ ہے کہ سبحان اللہ اللہ اکبر, اگر کوئی عورت ایسا باریک دوپٹہ استعمال کر دے کہ اس سے چہرے اس کے بال کی سیاہی اس دوپٹے سے جھلکتی ہے اور نماز اس دوپٹے میں پڑھ دے, اس کی نماز نہیں ہوگی. نمبر ایک, اگر اس دوپٹے کو لگا کر کے وہ مارکیٹ میں نکلتی ہے, جتنے لوگ اس کے بال کو دیکھتے ہیں تو اس کو سخت سزا ملتی ہے. اندازہ لگائیے اللہ اکبر, زینت کے حوالے سے حضرت عمر کی ایک روایت ہے, ایک مرتبہ حدیث گزر چکی درجہ حدیث میں, ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے, ایک صحابیہ خاتون کو دیکھا کہ وہ فطر میں بسی ہوئی تھی, مسجد سے آ رہی نماز پڑھ کر, نماز پڑھنے کی میں نے ابو القاسم اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو کسی وقت گھر پہ جا اور جیسے اس نے جنابت کیا جاتا ہے اس طرح سے تو جا کر کے اس کو صفائی کر. جنابت کیا مطلب؟ آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کے کس طرح سے اس کو نہانا پڑتا ہے, مل مل کر کے بال کے ایک ایک حصے سے بدن کے ایک حصے سے پانی بہنا چاہیے, ورنہ اس کی کافی نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ کسی وقت جا اور اتنا مل بل کے تو غسل کر تاکہ تیرے بدن سے خوشبو ظاہر ہو جائے مکمل. اور اس کے بھی دماغ الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے نکلی مطلب یہ کہ سب لوگ اس کی خوشبو کو اسی طرح توجہ کر دیں گے. زنا کا اعزاز کیا اندازہ لگائیں کہ آج کا معاشرہ اسلام کے کتنے خلاف جا رہا ہے. جو چیزیں کل تک عیب تھی آج اسی وہی کو چیزیں ہماری قوم اور فیشن بن گئی. یہ وہ تقریباً 12 آدمی ہیں کہ ان کے بارے میں حکم ہے کہ عورتیں ان کے ساتھ بغیر وہ دکھا سکتی ہیں جا سکتی ہیں. اس میں نمبر ایک یہ کہ اپنے شوہر کے لیے تو پوری چھوٹ ہے, لیکن سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھی. ہاں اجازت ہے کہ عورت صبر دیکھ سکتی ہے شوہر کا, شوہر عورت کا صبر دیکھ سکتا ہے, اجازت ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے حرام نہیں ہے یہ, مگر احتیاط اور اس سے بچنا یہی بہتر ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے, کسی بھی شخص کو کہ کسی عورت کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جن کو ستر کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا جس عورت کے جسم کا ستر کیا ہے, آپ کی ہتھیلی چہرہ چھوڑ کر کے اور پاؤں کا پائیدہ چھوڑ کر کے پورا جسم اس کا ستر ہے, اور مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک پورا یہ حصہ خطر ہے جس کو کسی بھی شخص کو دکھانا سوائے اپنی بیوی کے جائز میں. دو لوگ انٹرویئر پہن کر کے جاتے ہیں فٹنس ہاؤسز میں ورزش کرنے کے لیے, شادی کر لیجیے شادی بھی کر سکتے ہو یہاں تک کہاں ہو
غلط سمجھتے ہیں
تو ساتھ بھی تو پورے
مطلب
جاگیا بھی وہی نہیں کر ہوتا یار, برٹش لینگویج والے بولتا ہوں یہاں پہ ہر چیز کو شارٹ کر لیا ہے. مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصے کو کسی کو دکھائے سوائے اپنی بیوی کے, اور اپنے باپ کے ساتھ وہ مطلب یہ کہ یوں رہ سکتی ہے, لیکن گھر کے اندر ماحول بھی
سب کھولنے کی اجازت نہیں
ہے. ایسا نہیں کہ بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے تو بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے تو سب کھول دے, کیوں اتنی بے جائی کا آپ کو سوچو. ہمارا معاشرہ تو ایک فاصلہ رکھتا ہے نا پیرنٹس کے میں اور آپ کے خاص طور پہ بچیوں میں والدین کے درمیان بہت فاصلے ہوتے ہیں, اس لیے تاکہ بچی کی زندگی ایک بہت ہی خوبصورت زندگی لگے, اس لیے ہر جگہ جو ہے وہ پابندیاں لگاتا ہے. بولو آدھی آدمی جائز ہی نہیں, حرام اس کے لیے جی آدھی آدمی آدھی آپ کی قمیض اس کے لیے کوئی پابندی نہیں, مرد کے لیے مرد کے لیے عورت حرام ہے, حرام ہے سخت حرام ہے سخت کریم, چاہے بھائی چاہے بیٹا اپنا کیوں بالکل سخت حرام ہے. عورت کے لیے یہاں تک اس کی آپ کی ہونی چاہیے, یہاں تک اس کا وہ ہونا چاہیے. گھر کے اندر اپنے جن بارے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور یہاں تک وہ آرام سے رہ سکتی ہے, سر ان کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی ہے. وہ آ رہا ہے دیکھو اس میں ہے کہ اگر مسلمان عورتیں ہیں مسلمان عورتوں کے سامنے وہ چہرہ کھول سکتی ہے, آدھی آدمی پہننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. مسلم عورت کے لیے آدھی آستین کی قمیض پہننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے گھر میں ہو چاہے باہر. کیا بتایا شوہروں کے باپ سسر جس کو کہتے ہیں, یا اپنے بیٹے جو اپنا سگا بیٹا ہے, یا شوہروں کے بیٹے یعنی
किसी और औरत से उसने निकाह किया था शौहर ने, जिसको सौतेला बेटा कहा जाता है, उससे जो बेटा पैदा हुआ है क्योंकि वो भी सौतेली माँ है, इस बुनियाद पर उसके मुहर्रमात में शामिल है, अपने भाई के सामने भी, अपने भतीजे भाई का बेटा, सांझा बहन का बेटा, या अपने दीन की औरतें जो मुसलमान हो, अल्लाह अकबर, हदीस पाक में सब कुछ दुनिया मुसलमानों की कहां कहां पहुंचा रही है इनको, मुशरिक औरतों के साथ मुस्लिम औरतों के मेल मिलाप को सख्ती करना चाहिए, सख्ती के साथ करना चाहिए। एक इजड़ा था उदाहरण के बाद,
एक इजड़ा था वो
मदीने मुनव्वरा में घरों में जाया करता था, गरीब था, वो उल्टी सीधी बातें करता था। एक रोज किसी शख्स से हलते आयशा हलत गुरहमान आयशा के जो भाई थे ना उनसे वो बात कर रहा, तुम्हारी शादी उस औरत से करवा दूंगी जो
मुझे कौन सी
तो वो जो सामने से उसके पेट में तीन शिकने होती हैं, वो जो बीच से उसको देखो उसके पेट में सात शिकने, अरब में असल में खूबसूरती के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, ये खूबसूरती थी अरब उस जमाने में, जो औरत इतनी मोटी तंदुरुस्त होती थी कि उसके पेट में तीन शिकने सामने से और सात शिकने पीछे से होती, वो खूबसूरत समझ जाती थी। इतिहास से अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, उन्हें सुन लिया, उसके बाद फरमाया इसको इसी वक्त यहां से निकालो, और मैं बोल दिया कि खबर था तू यहां से पूरा शहर छोड़ के यहां से कभी शहर नीचे को देखो, सख्ती के साथ मना फरमाया। इसीलिए मुस्लिम औरतों को कुफारों मुशरिकीन की औरतों के साथ किसी भी तरह से यूरियानियत, जिसको निजामी यूरियानियत की मतलब की दिखाना हुआ, सख्ती किया गया है। सिर्फ एक शक्ल ऐसी है कि कोई तबीब हो और जिसके लिए कोई माजूरी है कि उसके अलावा और कोई उसको करने वाला नहीं है, तो वो सिर्फ इल्ला मजबूरतुम की मजबूरी के साथ उसको दिखाने का हुक्म दिया गया था। और क्या मगर ये तो हराम है, ठीक हो कर देगा, गुनाहगार होगा बेटा, हराम नहीं से कोई शिकायत, गुनाहगार होगी वो कर, हराम है क्योंकि। अब इसको बहरहाल किसी हद तक इल्ला मजबूरतुम के जुमले में कहा जा सकता है मजबूरी, लेकिन बहरहाल गुनाह है, हराम है इसमें कोई शिकायत। हाँ, फिर क्या कहा, या अपनी जो कनीजे जो अपने हाथ की मिल्क हो, अपनी रोटियां अपनी बाटियां, या नौकर बशर्ते की शहावत वाले पर ना हो, नौकर जो घरों के अंदर काम करते हैं जो बहुत ही बूढ़ा हो गया, उनको उसके रात गुनाह के इम्कान खत्म हो चुके हैं,
नहीं
जानता हूँ, बड़ा
उनको
जाओ पति में औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं, छोटे बच्चा भी है कि उसको पता ही नहीं, और जमीन पर पांव जोर से न रखें कि जाना जाए उनका छुपा हुआ सिंगार, और अल्लाह की तरफ तौबा करें मुसलमानों, सबके सब जमीन पर तुम तलाक आओ। तो अब याद रखिए कि जमीन पर भी पांव नहीं मारो,
یعنی جب تم زمین پر پاؤں مارو گے تمہارے خلخال بازے آواز تمہاری اٹھے گی لوگوں کے جگہ.
یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ بدن ڈھکا ہوا ہے, نقاب پہنے ہوئے ہے, سب کچھ ہے. اس صورت میں اگر وہ چلیے اس کے پیروں کی بازے کی آواز کسی کے کان میں پڑی.
نتیجہ یہ ہے کہ آپ کیجیے گا بڑی تلخ کی بات ہے,
گھروں کی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زیادہ شکار نہیں کرتی.
اب یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے شکار کرے تاکہ شوہر کی نگاہ بھٹکنے نہ پائے, ہر طریقے سے ڈیکوریٹ کرے اپنے آپ کو. وہ کیا کرے گی کہ بھائی وہ شہنشاہ میں آج پارٹی چلنا ہے, بیگم دوبھا سے تیاری کریں گے. آپ یہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو دوبھا تیاری ہوگی. خیر گئی وہاں پہ, اس کے بعد مرد و عورتوں کی دنیا مخلوط میٹنگ چلتی ہے. پہلے ہم نے سبزی کی تھی تو کچھ دن تک رہا معاملہ, لیکن پھر تو مرد عورتیں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں تو دکھانے کے لیے بیگم نے بیوٹی پارلر آ گیا, لیکن یہاں باہر آئے کہیں سے شوہر تھکا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھتا خوش ہوتا کچھ وہ کرا. ہاں میں سمجھتا ہوں اتار سکتی ہوں, ہاتھ اور پیر کے بعد اتار سکتی ہوں صرف اپنے شوہر کے.
اس لیے جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں
اور اب یہاں سے ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے, جلدی سے ختم کر رہے ہیں ہم. اور نکالو اپنے اپنے ان کا نکاحوں اور اپنے لائق بندوں اور قریضوں کا, اور فقیر ہو تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب اور اللہ اسے.
کیا مطلب
یہ بحث کہ یہاں تک کہ تم برائیوں کے ان سارے دروازوں کو بند کر دو. اب یہ کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کیا, اور اگر اللہ نے توفیق سے نکاح کرو نکاح کر لو, نکاح کر لو کہ ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی بڑا خبیث شخص ہے جو اپنی بیوی کے رہتے ہوئے بھی غلط کاری کرتا ہے اور غیر عورتوں پر ڈر رکھتا ہے, اس سے بڑا خبیث النفس شاید دنیا میں. اس میں ایک لفظ ہے, اس لفظ کی تحقیق رب راجا فرمائیے کیا ہے, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. تذکرہ غور کر عبادکم, عبادکم یہ اپوسٹروفی کے ساتھ جینیٹک کیس میں عباد عبدن کی جمع ہے, اور عبد معنی کیا ہوتا ہے اور عباد معنی. اب یور بندہ ترجمہ کیجیے اس کا, مسئلہ ترجمہ نہیں پڑھو اس کا, یور بندہ یا یور بندے قرآن کہہ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبد النبی رام رکھنا حرام ہے, ان لوگ کہتے ہیں کہ عبد النبی نام رکھنا حرام ہے, عبد الرسول نام رکھنا حرام ہے, اس لیے کہ اب صرف اللہ کی. اور قرآن یہاں کیا بول رہا ہے, عبادکم تمہارے بندے عبد کی نسبت تمہاری طرف کی گئی, رسول کی طرف نہیں پیغمبر کی طرف, کس کی طرف, عام آدمی کی طرف. اے فلاں آدمی یہ زید یہ بکر تمہارے بندے, یہ فلاں تمہارے بندے. تو یہاں پہ جینیٹک کیس قرآن بول رہا ہے, یور سلیو یور بندہ. اب کیوں نہیں لفظ عبد کو اللہ کے رسول کی طرف عزت کرنا جائز ہوگا, یہاں پہ لگا ہوا تھا دوبارہ تین چار سال پہلے کی بات, اور سیدھی عرب کے دور ہے نہیں, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم محمد کے غلام ہیں ان پر. تو مصر کے دو تین بیٹھے تھے یہاں پہ, بھائی مبارک بھی تھا اس کو, لے کر کیا اس کے بعد اس پر اعتراض کی, اعتراض کیے تو بالکل ناجائز ہے, حرام شرک ہے, میں نے شاید رپورٹ کیا تو یہاں تو ماننے کے تیار, وہاں ماننے کے تیاری تھی. یہاں تو کہتا ہے دس ورڈ عباد کم جور سلیب دس از جائز بیکاز اللہ تبارک و تعالیٰ سیز ہیر عباد و محمد محمد سلیبس دس از شرک
اس لیے عبد النبی عبد الرسول عبد العلی عبد القادر سب کچھ نام رکھنا جائز ہے قرآن کے آئین مطابق چاہیے اس آیت کو ذہن کے اندر رکھیے گا اس آیت کو ذہن کے اندر رکھیے یہ بہت آگے چل کر کے سر یہ کام دے گی آپ کو ذہن رکھیے گا بہرحال تو قرآن کہتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ یقین فخراج رحم اللہ فضلی اور اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی شادی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ شادی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت کھولے گا اور اللہ غنی کر دے گا چنانچہ صحابہ کرام میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ شادی کر لے اس نے کہا رسول اللہ میرے پاس معارضہ کرنے کی طاقت نہیں ہے حضور نے فرمایا قرآن پاک پڑھنا اپنی بیوی کو سکھا دو اس طرح مہر ہو جائے گا اسی لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مہر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی اگر امام شافعی فرماتے کہ کوئی شخص اس شرط پر اپنی بیوی سے نکاح کی دورہ سے نکاح کر رہا ہے کہ میں تجھے پانی پلا دوں گا یا تجھے میں کھانا کھلا دوں گا یا تجھے لے جا کے ڈزنی لینڈ ٹھہرا دوں گا یا قرآن پاک پڑھا دوں گا تو یہ مہر جائز ہو جاتا ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اپن المہری عشر دراہم سب سے کم مہر دس درہم اس سے کم نہیں اب یہ اب ایک اور بات آئی اس کو مراجعہ فرمائیے یہاں سے ایک پیراگراف پھر چینج ہو رہا ہے ترجمہ پڑھ کر کے دلچسپی کر رہا ہوں بات بہت دیر ہو رہی ہے اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نگاہ کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ مقدور والا کر دے اپنے فضل سے اور تمہارے ہاتھ کی باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو وہ لکھ دو اگر ان میں کچھ بھلائی جانو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا اور مجبور نہ کرو اپنی قریضوں کو بدکاری پر جب کہ وہ بچنا چاہے تاکہ تم دنیوی زندگی کا کچھ مال چاہو اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ بعد اس کے جو مجبوری ہی کی حالت پر رہے بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کریمہ میں تین مسئلے بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک کہ جو شخص قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جو شخص قدرت نہیں رکھتا ہے پھر وہ نکاح کی قدرت کا اسباب ڈھونڈے کیا مطلب نکاح کے لیے کسی آزاد عورت سے نکاح کے لیے سب سے بڑی شرط مہر ہوتی ہے مہر کا انصاف کرے یعنی کام کرے محنت کرے پیسہ کمائے نکاح کرے دوسرا عمل یہاں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے قبضے میں ہے اور ظاہر سی بات ہے جب تک وہ اپنے آقا کے قبضے میں ہوگا اس وقت تک وہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے گا تو مہر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ جو کمائے گا اپنے آقا کو دے دے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مکاتبت کرے مکاتبت کسے کہتے ہیں مکاتبت کہتے ہیں کہ وہ غلام اپنے آقا سے اس بات کی لکھا پڑھی کر لے گا کہ میں تمہیں 200 دینار دے دوں گا 200 ڈالر دے دوں گا 200 درہم دے دوں گا تو مجھ کو آزاد کر دے وہ 200 درہم کہیں سے حاصل کرے گا بھیک نہیں مانگے گا طریقہ کیا بتایا اسلام نے کہ اپنی زکات کے حصے مکاتبت کرنے والے غلاموں کو دے اپنی زکات میں سے مکاتبت کرنے والے غلاموں کو دو وہ آہستہ 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 زکات وصول کر کے یا کسی اور طریقے سے اپنے آقا کو دے دے گا 200 دینار 200 دینار اس کے ہاتھ میں دیا آزاد ہو گیا اب اس کے بعد شاید کریں یہ مطلب یاد کر دیا ہے اور ولا تکرہوا فتیاتکم البغاء سے ایک نیا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے عبداللہ ابن عبید بن سلول بڑا خبیث النفس کا بڑا کمینہ تھا صاحب اس کی دو بانیاں تھیں یا ایک بانی تھی وہ اس سے طوائفوں کا کام کرتا اور اس کی آمدنی جب وہ ایمان لے آئی وہ ایمان لانے کے بعد کیونکہ منافق تھا نا اپنے ایمان کو اپنے کمر کو جھکائے ہوئے تھا منافق کو وہ جائے کرتا تھا وہ ایمان لے آئیں اس کے باوجود وہ اس کام پر ان کو مجبور کرتا تھا مجبور نہ اپنے کنیزوں کو پراری پر جبکہ وہ بچنا چاہے تاکہ تم دنیاوی زندگی کچھ مال چاہو وہ خبیث کرتا کیا تھا کہ وہ اڈے چلاتا تھا اس طرح سے وہ جو اس بدکاری سے پیسہ ملتا تھا وہ استعمال کرتا تھا وہ
خاص اللہ رب العالمین.
اور جو انہیں قبول کرے گا تو بے شک اللہ بعد اس کی کوئی مجبوری نہیں کہ ہاں رہے رہیں, بخشنے والا مہربان ہے. تاجر آیت کہ اگر ابن ابی اب بھی مجبوری کر رہا مجبور کر رہا ہے اور اس حرام کام کے لیے, ایسی صورت میں اگر اس کنیز کے اوپر یہ جبر و ظلم کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کی توبہ قبول کرے گا, اس کا سارا عذاب اس مردود کے اوپر جائے گا. یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے انڈر میں ہے اور وہ فورس کے ذریعے کسی سے کوئی گناہ کروا رہا ہے تو وہ مجبوری کی حالت میں اللہ اس کو معاف فرما دے گا, لیکن جس نے اس گناہ کروایا ہے اس کو اس کا بہت برا حال ہے نا. اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آئے ہیں اور ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کی نصیحت ہے. یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ روشن بیانات ہیں. آیت نمبر 34 تک بات کو مکمل بیان کر دیا گیا کہ ایک پاکیزہ کلین معاشرہ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے اور معاشرے میں کس کس طرح سے برائیوں سے بچا جا سکتا ہے. جس کو مقدور ہو شادی کرے, جس کو مقدور نہیں ہے وہ روزہ رکھے, اور پھر شادی کرنے کے بعد اگر اس کے اندر نفس کی خواہشیں خواہشات سر ابھارتی ہیں تو ایسی صورت میں اس کے لازم یہ ہے کہ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس ہے, اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے. اور اگر اس صورت میں بھی سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ تم ان گناہوں کے اسباب کو دیکھو ہی نہیں کہ جس کا ذریعہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا. یہ آپ چار رکوع تک بالکل کمپلیٹ ہو گئی بحث. اب اس کے بعد اگلی بحث جو ہوگی بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد علی وسلم صلوات و سلام علیہ سیدی رسول اللہ رب کریم. بڑا اقبال کی طرح تفصیل میں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرما. جو کچھ بیان کیا گیا سے اپنی بارگاہ کرم شرف قبول عطا فرما. یا اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. قرآن پاک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز فرما دے. ہمارے جتنے بھائیوں نے یہاں شرکت کی ان کو قبول فرما اور مالک